بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أيام الليالي المحرمة أيام دعاء أيام نزول رحمة خدا ہماری ان مجالس پر خدا کا خاص توجہ اہل بیت کا خاص توجہ ہے خدا کے درگاہ میں دعا کرتے خدایا بحق محمد آل محمد خدایا تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ انبیاء و مرسلین کا واسطہ شہداء و صالحین کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ تمام حاضرین کے تمام مومنین و مومنات کے جو بھی حاجات شرعی ہو ان تمام حاجات کو پورا فرما خدایا شہداء کربلا کے پیغام سمجھنے اور اس پیغام پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما خدایا عزاداری کا حق ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما خدایا عزادار اور عزاداری کے تحفظ فرما خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما شہداء کے وارثین کو وارثین شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بے گناہ اسیروں کو بھی حق و سرائے کربلا جلد از جلد رہائی عطا فرما خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما خدایا کفار مشرکین ناصبی تکفیری دہشت گرد اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدا ان کو نیست و نابود فرما خدایا مسلمانان عالم کو اپنی مشترکہ اہداف کے طرف الہی نبوی علوی اہداف کے طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما خدایا شعلان اہل بیت کو اہل عالم کو امام زمانے کی طرف راغب کرنے امام زمانے کی طرف لے جانے کی امام زمانے کی طرف اہل عالم کو متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما تمام حاضرین کے مرحومین ان مجالس کے انتظام کرنے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن
بہترین زندگی
عیش کی زندگی کر سکتے تھے اور کر رہے تھے. آپ کے بہترین باغات تھے. بہت سے لوگوں کو آپ نے احسان کے طور پر بڑے بڑے باغات دیے. خود عمر صاحب سے یہ فرمایا رے کو چھوڑ دو, جب اس نے کہا میرے کوفہ میں جو مال ہے اس کی بھی غارت ہو جائے گی, کہا کہ میں مدینے میں بہترین باغات تمہیں دے دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر آئے کربلا کی طرف, برا گھرانہ لے کر آئے اور جانتے تھے مردوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا مگر سید سجاد. دین کی راہ میں, خدا کی راہ میں سب کچھ دینا کربلا کے اقدار میں سے سب سے اہم قدر ہے. کچھ مغرب نواز لوگ کہتے ہیں کہ دین ایک فکر اور ایک عقیدہ ہے. فکر عقیدہ انسان کا ایک جز ہے. انسان کے پاس جسم ہے اور جان ہے, اور جان کے افکار ہیں, عقائد ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین عقیدہ کا نام ہے, عقیدہ روح سے مربوط ہے. تو انسان کا ایک حصہ ہے, انسان کا ایک جز ہے. جب عقیدہ اور دین انسان کے جز ہے تو کیوں انسان اپنے کل کو جز پر فدا کرے؟ کیوں اپنے آپ کو ختم کرے عقیدے کے لیے؟ مغرب والے یہی کہتے ہیں دین کے لیے قربانی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو اسلحہ ہے اس کو چھین لے. خود دین سے محروم ہو چکے ہیں, دوسروں کو بھی دین سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ممالک میں جو مغرب نواز ہے, جو ہمارے ممالک کو مغرب کی غلامی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اب بظاہر ایک دلیل پیش کی کہ عقیدہ آپ کے فکر کے ایک حصہ, فکر روح کا ایک حصہ, روح انسان کے کل کا ایک حصہ, تو جس کے لیے کل کیوں فدا ہو جائے؟ لیکن یہ کہنے والے بھول گئے کہ ہم معاد پر یقین ہے, آخرت پر یقین ہے. اور اعتراض کرنے والا کو اگرچہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, لیکن معاد پر یقین نہیں رکھتا. اگر معاد پر یقین رکھتا تو ایسی بات نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. روح کی حیات عقیدہ ہے. یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ختم نہیں ہوتا ہے, نابود نہیں ہوتا ہے. مرنے کی وجہ سے, شہادت کی وجہ سے انسان نابود نہیں ہوتا ہے. تاکہ آپ اعتراض کریں کیوں جس کے اوپر کل فدا ہو جائے, بلکہ انسان جب عقیدے کے راہ میں مارا جاتا ہے تو محدود زندگی کو ابدی زندگی میں تبدیل کرتا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جس نے نیک کام کیا تو اپنے مفاد میں, غلط کام کیا تو اپنے ضرر میں. دین کے منطق کیا ہے؟ دین کے منطق یہ ہے اس دنیا میں قابلیت نہیں ہے کہ انسان کو پاداش دے دے, غلط انسان کو سزا دے دے. اس دنیا میں کیا پیغمبر خدا اور اہل بیت کو دینے کے پاداش ہے؟ دنیا میں وہ صلاحیت نہیں ہے ان کے ان عظیم کارناموں کے پاداش پیش کر سکے. اسی طرح سے اس دنیا میں یزید, فرعون, حامان کے جرائم کی سزا بھی نہیں ہے. ایسا آدمی جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کل جز پر فدا ہوتا ہے, بلکہ وہ اس کو کہنا چاہیے شہادت کے ذریعے, راہ خدا میں موت کے ذریعے اپنی محدود زندگی کو سعادت ابدی میں تبدیل کرتا ہے, اپنی دنیا کو آخرت میں تبدیل کرتا ہے. انسانوں کے ساتھ ہم نشین ہونے پر انبیاء اور ائمہ اطہار کے ساتھ ہم نشینی کو ترجیح دیتا ہے, سعادت مند ہے. یہ سیرت ائمہ ہے. علی کی زندگی کو کاٹ لیجیے, پوری زندگی میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا فزت برب الکعبہ, لیکن جس وقت آپ کے سر اطہر پر زہریلی تلوار کے ذریعے وار ہوئی اور موت یقینی ہوئی, فرمایا فزت برب الکعبہ. بہت خوش قسمت ہے اگرچہ ہم جب اپنے شہداء ہم سے دور ہو جاتے ہیں. یقیناً فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ غمگین ہو جاتے ہیں, محزون ہو جاتے ہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں, ظاہر میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنے خون میں غلطان ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں وہ زندہ ہے, باقی مرے ہوئے ہیں. ان کو نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا, قرآن کہتا ہے خدا کے پاس رزق پا رہا ہے, خوش ہے. آنے والوں کو جو ابھی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نہ خوف ہے نہ غصہ ہے. تو آپ دیکھتے بارہ آئے تھا, یہ کی بات دیگری شہید ہو گئی, کسی نے اس راستے کو نظر انداز نہیں کیا, اس راستے کو درک نہیں کیا. تو دین کی راہ میں سب کچھ دینا یہ اقدار کربلا میں سے اہم قدر ہے. کسی کے لیے مال دینا آسان ہے, بلکہ جان دینا بھی آسان ہے, لیکن عزت دینا آسان. لیکن کربلا والوں نے آل محمد کی اسیری کو بھی قبول کی. اسیری خدا کے پاس عزت ہے, لیکن عام بشر کے پاس تو اسیر کی عزت نہیں ہے. اسیروں کے سامنے ان کے عزیزوں کے ہونٹوں پر شوق خیزران سے اشارہ ہوتا ہے, ان کے بزرگوں کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے. لیکن تیار ہو گئی سکھ رہے, ان اللہ شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراہن سبایا. ابن عباس نے محمد حنفی نے جب عرض کیا پھر آپ سیدانوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے, فرمایا خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اہل بیت اسیر ہو جائے. یہ جو عظیم کارنامہ ہے کربلا کا, اس کے انتظام آدم سے شروع ہوا. صرف ایک جذباتی مسئلہ نہیں ہے, جذباتی پہلو چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کے سید ابن طاووس سے, اگر حکم شرع نہ ہوتا میں عاشور کے دن خوشی مناتا. حسین کی عظیم کامیابی تھی. ہم خود دعا کرتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ کامیاب ہو جاتے, عظیم کامیابی حاصل کرتے. لیکن پیغام کے تحفظ کے لیے کربلا کے غم کو غم و گریے کی شکل میں منانے کے حکم دیا. ساتھ فطرت انسان کا بھی تقاضا ہے کہ شہادت کو کس طرح سے کوئی انسان خوشی کے ساتھ منا سکتا ہے. اتنی عظیم, یعنی آپ خوشی کے ساتھ منانا چاہیں گے تو کربلا کے مصائب کو بیان نہیں کر سکیں گے, کربلا کے مصائب کو بیان نہیں کر سکیں گے, پھر پیغام کو نہیں پہنچا سکیں گے. ورنہ انتظام آپ دیکھیے آدم کے زمانے سے ہوا, اب حضرت آدم نے کے لیے کیا, حضرت نوح نے کے لیے کیا, اب خود دیکھیے جان بوجھ کر گریے کے سامان تیار ہوتا تھا, خدا کی طرف سے منظرہ پیش کیا جاتا تھا. ورنہ واقعہ کے پیش آنے سے پہلے اگر تو دل خراش واقعہ کیوں نہ ہو, آپ غمگین ہو جائیں گے, آنسو نہیں گرے گا. ہم سب کو پتہ ہے نا, ہم سب ہمارے بچے بزرگ سب مر جائیں گے, غمگین بھی نہیں ہوتے, لیکن یہ انتظام ہوا ہے کہ غم کی شکل میں منایا جائے. خاتم انبیاء تک ایک روایت نہیں ہے, تمام معروف انبیاء جن کے نام موجود ہیں ان کے بارے میں روایتیں ہیں کہ غن حسین کے لیے کی. پھر پیغمبر خدا خود نے بارہا وہ بارہا کے لیے کیا. پھر پنجتن پاک باقی ہستی یہ اسی لیے تھا کہ اسلام میں سب کچھ دینا چاہتے تھے, اسیری خاندان تک خود سخت مرحلہ وہی تھا, لیکن سید سجاد نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو جمال کے علاوہ, حسن کے علاوہ, زیبائی کے علاوہ, خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ ہمارے حوالے سے تخیلی بات ہے, لیکن کربلا میں حقیقت کی شکل میں آئی ہے. تو یہ سب کچھ اسلام کے راہ میں دینا, دوسری طرف سے دنیا والے سب کچھ دنیوی مفادات کے لیے دیتے ہیں, اس کی مثال بھی کم نہیں ہے. دشمنان اہل بیت کی صفت یہ کہ سب کچھ اسی راہ میں دیتے ہیں. ہارون رشید کا وہ واقعہ ہے, جب مکہ آیا, مدینہ آیا, مدینہ پہنچ کر مدینہ کے بزرگان سے ملنے کے لیے آئے, آخر میں جب ساتویں معصوم آئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ ان کو استقبال کر کے عزت کے ساتھ لے آؤ. لایا, امام کی بڑی عزت کی, پھر بیٹوں سے کہا ان کو پہنچا دے, ان کو پہنچا دے, گھوڑے پر سوار کر کے واپس آئے. معلوم سے کسی نے پوچھا تم کس طرح شیعہ بن گئے ہو, علی کے شیعہ کس طرح سے بن گئے, کہا میرے والد کی وجہ سے. کہا تمہارا والد تو سب سے بڑا دشمن تھا علی اور آل علی کا. کہا کہ داستان یہ, داستان سنائے. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون تھا جس کی آپ نے اتنی عزت کی, کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اس وقت خلافت اسلامی کا سب سے زیادہ لائق وہی ہستی, حقدار وہی ہے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں دیتے اس کو آپ. کہا کہ بیٹا اگر خلافت کے لیے تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو تیرے سر کو تن سے جدا کروں گا. یہ لوگ ایسے ہیں, اقتدار کے لیے, دنیا کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کی مثالیں آپ کے سامنے بے شمار ہیں. حمید ابن قحطبہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ رمضان میں دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا تھا خراسان کا والی. خراسان آج کل کے چند ممالک پر مشتمل ہے, پاکستان کے آدھا, تاجکستان, ازبکستان کا حصہ, ایران کا تقریباً آدھا, قدیم زمانے کا خراسان ہے. اب وہ کھانا کھا رہا, جب مہمان اس کا دوست تھا پہنچا, کھاؤ کہا کھاؤ کھانا کھانا چاہتے, کہا کہ میں تو روزہ سے ہوں, شاید امیر بیمار ہے, کوئی عذر ہے. کہا نہیں میرے کوئی عذر نہیں. پھر میں کھانا کھانے کے بعد تمہیں داستان بتاتا ہوں. کھانا کھانے کے بعد کہا کہ داستان اس طرح سے کہ ایک رات کو ہارون نے مجھے بلایا, رات کے وقت جب بلایا یقین آ گیا کہ مجھے مار ڈالا. غسل کر کے غسل میت کر کے میں آ گیا. حنوں کی بو بھی آ رہی تھی, کافروں کی بو بھی آ رہی تھی. تو ہارون نے کہا کتنے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ واپس جاؤ. واپس کے گھر میں پہنچا ہی تھا دوبارہ بلاوا آیا. مسیح ڈر گیا. دوبارہ یہی سوال کہ کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ اب مال دنیا کی بات ہو گئی تھی. کہا کہ اپنے والدین, اپنے اولاد, اپنی زوجہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ واپس جاؤ. واپس گئے. تیسرے دفعہ گھر پہنچتے ہی دوبارہ تیسرے دفعہ بلاوا آیا. اب مجھے یقین ہے اس دفعہ تو نہیں چھوڑے گا. پہنچ گیا, پوچھا کہ دوبارہ پوچھا کہ تم کتنی محبت کرتے ہو؟ اب میرے پاس کچھ بچا نہیں تھا. کہا کہ میں اپنے دین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ میں یہی چاہتا تھا. دنیا والے یہی چاہتے ہیں. دنیا والے دین کو فدا کرتے ہیں, عزیزوں کو فدا کرتے ہیں, سب کچھ فدا کرتے ہیں دنیا کے لیے. کہتے ہیں کہ ہارون نے کہا کہ اس غلام کے ساتھ جاؤ. جو غلام جو کہے گا اسی طرح مطلب تلوار دے دی. گیا کسی کمرے میں, 20 سادات علوی و فاطمی, اولاد علی و فاطمہ تھے, ان کو باہر نکالے اور سب کے سر کو تن سے جدا کیا, قوام میں ڈال دیا. پھر دوسرے کمرے سے 20 نکالے گئے, ان کے ساتھ یہی کہا کہ تیسرے کمرے سے 20 سادات کو باہر نکالا گیا, ان کے بھی سر کو تن سے جدا کیا. آخری جو سید تھا, بوڑھا تھا, اس نے کہا اے شخص, تو نے 60 اولاد علی و فاطمہ کو شہید کیے. قیامت کے دن کس طرح سے رسول اللہ کو اپنا نہیں دکھا سکتے؟ میں کام گیا لیکن پھر بھی اس کو بھی شہید کیا. اب کہتا ہے میری روزہ نماز کسی کام کا نہیں ہے, تو میں اسی لیے روزہ کھاتا ہوں. اب دیکھیں دو گروہ ہے. اسلامی اقدار میں سب کچھ دین کے لیے فدا کرنا, غیر اسلامی اقدار میں سب کچھ دنیا کے لیے فدا کرنا. ابھی مغرب والے جو ڈر رہے ہیں عالم اسلام سے, اسی وجہ سے مغرب میں دنیاوی مفادات کے, مغرب میں جان دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. سب کچھ چاہتے اسی دنیا کے لیے, تو جان کیوں دے؟ اس لیے جان دینا کسی مقصد کے لیے حماقت ہے, بیوقوفی ہے. اسی لیے کہتا ہے عرض کے اس مغرب نواز مفکر نے کہا کہ عقیدے کے لیے جان دینا معقول کام نہیں ہے, صحیح کام نہیں ہے. جوز کے لیے کل دینا, کیونکہ وہ دنیا کے علاوہ کو مانتا نہیں ہے, آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے. اسی وجہ سے یقیناً جان دینا ممکن نہیں اس کے لیے. اور ان کا خوب یہی عالم اسلام کے پاس شہادت کا تصور ہے, شہادت کا عقیدہ ہے, جہاد کا عقیدہ ہے. اور بہترین اسوے ہیں, بہترین نمونے ہیں, بہترین مثالیں ہیں شہادت کی. 14 معصوم سب کے سب شہید ہے. امام 14 معصوم کے علاوہ یا زہر کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے فخر ہے. تو اسی لیے وہ ڈرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اس کو چھین لے, اس ہتھیار کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں. چھیننے کے لیے مادی افکار کو پھیلاتے ہیں, ایک دین کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں, تربیت کو, اگر دین کو مشکوک نہ بنا سکے غلط تربیت کر سکے, میڈیا کے ذریعے, ڈش کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, مختلف ذرائع جو ان کے پاس ہے. اور جعلی عرفان کے ذریعے, آپ جانتے ہیں بدھزم سے, ہندوزم سے وغیرہ سے عرفان لاتے ہیں, تاکہ ایسا عرفان ان کو محو کرے کہ اس عرفان میں آدمی چرسی کی طرح ہو جاتا ہے. جو ہندو عرفان قرآن کو مانتے ہیں گم ہو جاتا ہے دنیا و مافیہا سے کر جاتا ہے, کوئی ایک چرسی ہے. مغول نے جب عالم اسلام پر حملے کیے, انہی عرفان والوں نے اسلامی تصوف میں بھی بہت سن کر ریشہ ہندی ہندوستانی ہندو عرفان تک پہنچتا ہے. جب مغول نے حملے کے کہا کہ مغول خدا کے سپاہی ہے, خدا کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہیے, عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. یا تقدیر الہی ہے, تقدیر الہی کے کوئی جواب نہیں ہو سکتا, جبکہ آپ کا اقدام بھی تقدیر الہی کا حصہ ہے. آپ کی سوچ, آپ کی تدبیر, آپ کے منصوبہ تقدیر الہی کا حصہ ہے, آپ کی دعائیں تقدیر الہی کا حصہ ہے. تو ایک یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی نسبت شک میں ڈالنا غلط وسائل کے ذریعے, دنیاوی عیاشی میں مصروف کرنا, چین اور ہند اور بدھزم کے عرفان کے ذریعے ان کو چرسی جیسا بنانا, اگر یہ سب نہ ہو سکے تکفیریوں کے ذریعے اس جہاد کو بدترین شکل میں تبدیل کرنا. تکفیریوں نے جو اسلامی جہاد کا تصور پیش کیا ہے, اس تصویر کو دیکھ کر ہر آدمی اسلام سے, قرآن سے, پیغمبر سے نفرت کرے گا. یعنی جہاد اسلامی سے دور کرنا, اسلام سے دور کرنا, خدا اسلام سے دور کرنا, ان مختلف ذرائع سے. دیکھو تکفیری جو تصور پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے انسان کس طرح سے خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے مغرب نے اپنی مشکل حل کر دی, ہم جان نہیں دے سکتے, جان دی تو کچھ نہیں بچا, نابود ہو گئی جب آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو پھر عالم اسلام کے مجاہدین کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ کا یہ طریقہ ہے, اس تفکر کو ناکارہ بنا دے, اس عقیدہ کو اپنے مفاد میں استعمال کرے. ابھی تکفیری گروہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ کس کے مفاد میں؟ 100% امریکہ اور اسرائیل کے مفاد میں. ایک معمولی عقل رکھنے والے بھی سمجھ سکتا ہے تکفیری مغرب کے اعلی کار ہے, کیونکہ ان کے تمام کوششوں کا ثمرات اسرائیل اور مغرب لے رہے ہیں. آپ دیکھیے وہابیت کے بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ انگریز. یہ تاریخ کے مسٹر ہیمفر کی بات نہیں کرتا ہوں, تاریخ کے دوسرے مستند واقعات ہے کہ انگلینڈ کے فوجی کمانڈروں, دو اہم فوجی کمانڈر نے ان کی بنیاد رکھ دی, ان کی حمایت کی, 5000 سپاہی ان کو دے دیا, خلافت عثمانیہ کے خلاف ان کی مدد کی, شریف مکہ کے خلاف ان کی مدد کی. تو وہابیت کی بنیاد رکھنے والے انگلینڈ, القاعدہ کی بنیاد رکھنے والے امریکہ, آپ یہ تو ہمارے زمانے کے ہیں, خود ان کے میڈیا ہی نے واضح کیا ہے بتایا, اور داعش کے بنیاد رکھنے والے اسرائیل, اسی داعش کے رہبر کی تربیت کرنے والا اسرائیل ہے. اس کی ایک سند یہ بھی ہے کہ کہا کہ روز قدس منانے والوں کو دھمکی دی, داعش والوں نے یوم قدس جو اسرائیل کے خلاف ہے, مسلمانوں کے حق میں ہے, اس کے منانے والوں کو دھمکی دی. اور حماس جو اس وقت جنگ لڑ رہا تھا کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے میں, اور ان کی مدد کرنا حرام ہے. اور خود مغربی ذرائع, آپ دیکھیں اسٹونیفن جو ابھی وہاں پر ہے روس میں ہے, امریکہ کے جو باقی ہے ان کے تمام اسناد کے ساتھ, اس نے کہا کہ انگلینڈ, امریکہ, اسرائیل نے مل کر اس تنظیم کو بنایا ہے اور اس کے رہبر کی تربیت اسرائیل نے کی ہے. خود کلنٹن جو وزیر خارجہ تھی امریکہ کی, اس نے کہا صحرائے سینا میں ہم نے داعش کی بنیاد ڈالی ہے مبارک کے زمانے میں. اور چومسکی جو معروف گزرے ہیں, چند دن پہلے کی بات, میں خانے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, اس نے کہا کہ سی آئی اے کے دو اہم شخصیات کے نام کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے, کھل کر کہا ہے کہ داعش کو ہم نے بنایا ہے. عالم عرب کا سب سے بڑا صحافی اور مفکر حسنین ہیکل کہتا ہے داعش آسمانی بجلی ہے جس کے بنانے والے امریکہ، ترکیہ اور سعودی عرب و قطر ہے. ترکیہ، سعودی عرب و قطر بے اختیار غلام ہے امریکہ کے. دیکھیں عربوں خرچ کر رہے ہیں داعش کے لیے، لیکن ابھی داعش کے خلاف جنگ میں بھی شریک ہو رہے ہیں. غلامی کے ایک واضح ثبوت، منافقانہ شکل میں صحیح. بعض وقت کچھ لوگوں کے یہ کھٹکا لگتا ہے کہ بھئی اگر داعش کو امریکہ نے بنایا ہے، مغرب نے بنایا، کیوں ان کے آدمی کو مارتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اتنے گناونے اعمال ان کے ہیں، اتنے کریہ چہرے ان کے ہیں کہ خود امریکہ مجبور ہے ان کے خلاف، محاذ آرائی پر مجبور ہے دنیا میں اپنی حیثیت بچانے کے لیے، اپنے عوام کے اعتراضات کا سامنے نہ کرنے کے لیے مجبور ہے. لیکن سیاست مدار اپنے آدمی کو مروا دیتے ہیں کچھ اور مقصد کے لیے. یہ ایک دوسرے کے، یہ جو تفکر ہے تکفیری تفکر، ہر پڑھنے والا سمجھتا ہے تکفیری تفکر کا تقاضا کیا ہے. تکفیری تفکر جس کے پیس پہ آتا ہے، واضح مسئلہ ہے، تکفیری تفکر، تکفیری عقیدہ جس کے پاس آتا ہے وہ جانور، درندہ جانور بن جاتا ہے، درندہ جانور بن جاتا ہے. درندہ جانور کا مطلب کیا ہے؟ کوئی درندہ جانور شیر فرض کرے لاتا ہے، لا کر اپنے دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیتا ہے، لیکن اچانک ہو سکتا ہے یہ شیر واپس بھی آ کر خود مالک پر بھی کیا کرے، حملہ کرے، کیونکہ درندہ ہے. یعنی انسان کو یہ عقیدہ درندہ بنا دیتا ہے. یہ لوگ اپنے عقیدے کے بارے میں گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لوگ کہ تو قرآن و سنت جس کو عبد الوہاب ابن تیمیہ اور وہابی بزرگوں نے سمجھا ہے وہی ہے جو خدا نے اور رسول نے سمجھا ہے، ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی وہابی گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہابیوں کے علاوہ بھی تکفیری ہے، جو بھی تکفیری ہے وہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اپنی منطق کی کمزوری اتنی کمزوری ہے. ہمارے برادران گئے تھے، کچھ برادران وہاں پر مدینے میں، مدینہ یونیورسٹی میں لائبریری میں لے گئے کچھ لوگوں نے ان کو لائبریری دکھانے کے لیے. کوئی شیعہ کتاب اس میں نہیں تھی. آپ جانتے کوئی شیعہ کتاب لے جائے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. صرف ایک کتاب شیعہ کتاب تھی، وہ بھی کتاب جو تحریف قرآن کے بارے میں کسی نے لکھی ہے تاکہ شیعوں کو متہم کرنے کے لیے، وہ کتاب تھی. سب آنے والے کو وہی دکھا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے مذہب کی کتنے کمزور مذہب ہے کہ دوسرے مذہب کی کتابوں سے آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں. اگر آپ علمی لحاظ سے طاقتور ہوتے، آپ کی دلائل مضبوط ہوتی، تو کیوں آپ دوسروں کی کتابوں سے ڈرتے ہیں؟ اب ایران کی تمام کتاب خانوں میں آپ دیکھیے، پاکستان میں ہمارے شیعہ تمام مدارس میں جو کتاب خانے ہیں اس میں دیکھیے، دو تہائی یا 70-80% کتابیں عام مسلمانوں کی کتابیں ہیں. اہل بیت کے ماننے والے اتنی مضبوط منطق اور دلائل کا حامل ہے کہ دوسروں کی کتابوں سے اپنی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں. مذہب کا بطلان ثابت نہیں ہوتا، حقانیت ثابت ہو جاتی ہے. اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ نہ گفتگو کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ، اسی لیے یہ تفکر خود بنانے والوں کو بھی ڈستا ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب داعش کی حمایت کرتا ہے اسلحہ کے ذریعے، ہر ساری دنیا بھر کے جنگلوں جیلوں کو توڑ کر، پاکستان سے بھی، لیبیا سے بھی، مختلف ممالک سے، عراق سے بھی توڑ کر لے گئے داعش میں شامل کرنے کے لیے، عربوں ڈالر خرچ کی، لیکن سعودی عرب میں آنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہی درندہ جانور ہے، وہ جانتے ہیں درندہ جانور ہے، خود ان پر بھی حملہ کرے گا. اور ایسا طریقہ ہے، امریکہ کے طریقہ کار یہ ہے. بہت سے اوقات میں کچھ علاقوں میں کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں، جو سانپ ہے، زہریلی سانپ، اس کو کسی بھی گھر میں چھوڑ دیتے تھے، پھر گھر والے سب پریشان ہو جاتے تھے. اب سانپ پکڑنے والے تو چنی ہوتے ہیں، اب انہی کو بلاتے تھے وہ گھر میں آ کر جو کچھ چوری کرنا تھا چوری کرتے تھے. امریکہ بھی ان سے یہی استعمال کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں ممالک میں, پھر ان کے بہانے سے خود آتے ہیں عراق میں, افغانستان میں, ابھی دوبارہ عراق میں. عراق میں مالکی کے اچھے کارناموں میں سے کارنامہ مالکی, اگرچہ خامیاں تھیں لیکن واقعاً بہترین کارنامے اس کے تھے. ایک یہی تھا کہ امریکہ کو مجبور کیا. امریکہ نے کتنے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے, سال میں 600 ارب ڈالر عراق میں خرچ ہوتا تھا, اس کے باوجود عراق سے اس کو بے دخل کر دیا, سفارت کی شکل میں باقی رہا, فوج چلی گئی, اب دوبارہ واپس آنا چاہتا ہے. دیکھو مالکی نے ایک یہی کام کیا, دوسرا کام اس جنگ میں مقاومت کے ساتھ دیا, امریکہ کے ساتھ نہیں دیا, یہ بھی ایک اہم چیز تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا, دیکھیں اس ان سام والوں کی طرح جو سام چھوڑ دیتے پھر ان کو سام کو پکڑنے کے بہانے سے خود آتے ہیں. ابھی عراق میں داعش کو کیا کہہ رہے, 30 سال یہ جنگ لگ سکتی ہے, صدام اتنا طاقتور اس کی حکومت تھی اس کو جلدی ختم کیا. افغانستان کو خود ملا عمر کہتا تھا کہ ہم نے 5 سال میں افغانستان کو فتح کیا تھا, انہوں نے 5 دن میں ہم سے چھین لیا. اصل میں یہ سب کو اس طرح سے لڑاتے رہنا چاہتے ہیں, خود بھی آ جائے, مسلمان آپس میں لڑتے رہے, کسی کام کے نہ رہے, تاکہ کم از کم اسرائیل کے آس پاس کوئی طاقت نہ رہے. ایک اسرائیل ہے, دوسرا تیل ہے. تو یہ کربلا کے پیغام ہے کہ دین کے راہ میں سب کچھ دینا, مومنین کے راہ میں بھی. قرآن یہی فرماتا ہے, ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین, نہ صرف مومنین, تمام مظلوموں کے لیے. کیا ہوا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو خدا کے راہ میں اور مستضعفین کے راہ میں جنہیں ضعیف قرار دیا گیا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّوَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تیاری کرو دشمنوں کے لیے جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو, تاکہ ڈراتے رہو دشمن خدا کو اور اپنا مومنین کے دشمن, یعنی آپ اپنے ہدف میں خدا اور مومنین دونوں کو ہدف بنا سکتے ہیں. مومنین کے دشمن کو بھی ڈرانا, خدا کے دشمن کو بھی ڈرانا, وہ ڈرتے رہے, جرأت نہ کرے. آپ لبنان میں دیکھیے, لبنان میں کل آبادی 50 لاکھ ہے, شوم کی آبادی شاید زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ ہے, زیادہ سے زیادہ ایس آئی دوسرے فرقے 10-15 فرقے ہیں چھوٹے بڑے. تو ان میں دیکھیے حساس علاقے میں نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ اسرائیل کو شکست دی اور تکفیریوں کو سوریہ میں شکست دی. آپ جانتے ہیں سوریہ میں تکفیریوں نے اس وقت شکست کھانا شروع کیا جب سے حزب اللہ نے کام شروع کیا, اور حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت. ایک اہم نقطہ ہے اسلام میں شہادت. تو مغرب نے دیکھی کس طرح سے ہائی جیک کی, بلکہ بدترین استفادہ کیا شہادت جہاد کے تصور سے, کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف, مقاومت کے خلاف, مجاہدون کے خلاف, آل حق کے خلاف. افغانستان میں روس کے خلاف استعمال کیا, شیعوں کے خلاف استعمال کیا, جو اس وقت حق کے علم بردار ہے. حق کے علم بردار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کی دلیل پیش نہیں کرتا ہوں. دشمنان اسلام کو دیکھیں, دشمنان اسلام کے ساتھ برسر پیکار کون ہے؟ شیعیان علی ہے, ان کے خلاف استعمال کیا, مسلمانوں کو متفرق کرنے میں استعمال کیا, مسلمانوں کو پسماندہ کرنے میں استعمال کیا. اب یہ عالم کفر امن و امان کے ساتھ زندگی کر, عالم اسلام خوف و خطر کے ساتھ زندگی کر. عالم کفر روز بروز ترقی کر رہا ہے, عالم اسلام روز بروز پستی کی طرف آ رہا ہے. جو میرے عمر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں 30-40 سال پہلے کراچی کی کیا حالت ہے, ابھی کی حالت کو دیکھیے روز بروز. جب پاکستان وجود میں آیا تھا اس وقت دنیا کے مفکرین سمجھتے تھے ایشیا کے سب سے ترقی یافتہ 10 ممالک میں سے ایک ضرور پاکستان ہوگا. ابھی پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ انہی تفکرات کا نتیجہ ہے. ایک درود پڑے محمد علی محمد. حدیث میں آیا ہے پتھر جہاں سے آ جائے وہی پر اسی کی طرف مارو. اگر بھیڑیوں کے درمیان آپ زندگی کر رہے ہیں آپ کو بھی انہی کی طرح کردار ادا کرنا پڑے گا. اس کے بغیر بھیڑیا منطق نہیں سمجھ سکتے. ہمارے اولا مفکرین کی ذمہ داری ہے حالات کو سمجھ کر شہادت کے لیے یقیناً تیار ہے, لیکن بہترین قیمت خدا عطا کرے گا, لیکن اس کے باوجود بہترین قیمت اسی دنیا میں وصول کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خون رنگ اس کی بھرنا میں اسی کی ضرورت ہے. کربلا والے اگر اہل بیت اسیر بھی نہ ہوتے تو ان کے خلوص میں کمی نہیں آتی, شہید تھے. لیکن اس خون سے فائدہ اٹھانے کی شرط یہ تھی کہ اہل بیت اسیر ہو جائے تاکہ پیغام شہداء کو کل عالم اسلام تک پہنچائے اور پھر عزاداری کی شکل میں پیغام شہداء کو رہتی تاریخ تک پہنچائے. ایک اہم انتظام ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی ادنا کا لفظ شاید صحیح نہ ہو لیکن ہم عرفی بات کرتے ہیں, ادنا آدمی کے خون بھی ضائع ہونا چاہیے. اس سے تشیع کی تقویت باطل کی کمزوری میں, باطل کی کمزوری کے لیے اس سے کام لینا چاہیے. باقی نکات انشاءاللہ کل. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں, اخلاق حدیث ہے, معروف حدیث ہے, لیکن جو جانتے ہیں ان کے لیے دہرانا جس طرح سے قرآن کی تلاوت مؤثر ہے حدیث کی تلاوت بھی مؤثر ہے, اور جو نئی نسل ہے سنے سنا ہے ان کے لیے نئی بات ہوگی. حدیث بہت معروف ہے, سید شہداء کی حدیث ہے. فرماتے افعل خمسۃ اشیاء وافعل ما شئت, فرماتے ہیں کہ پانچ کام کرو پھر جو دل میں آئے تیرے دل میں جو آئے کرو. مطلب یہ کہ گناہ کرنا چاہے گناہ کرو, جو کچھ کرنا چاہے کرو, لیکن پانچ کام کرے. ایک آدمی نے امام سے موعظہ کی درخواست کی. امام نے موعظہ کو اس شکل میں بیان کیا, پانچ کام تم کرو پھر جو دل میں آئے تم کرو. فرماتے ہیں ان اللہ تأکل رزق اللہ وانت وذنب ما شئت. پہلا یہ ہے کہ گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو, لیکن خدا کا رزق مت کھاؤ. خدا کا رزق کھاتے ہو خدا کی نافرمانی. گناہ کرو ما شئت, جیسے کرنا چاہتے ہو جس طرح سے گناہ کرنا چاہتے کرو, لیکن رزق خدا مت کھاؤ. اس نارض کے مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس عالم میں رزق خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. فرمائے پھر دوسرا کام کرو, فرمائے اخرج من ولایت اللہ وذنب ما شئت. خدا کی حکومت سے خدا کی تسلط سے خدا کے اختیار سے خارج ہو جاؤ کہ خدا کے بس تم پر نہ چلے, خدا کے حکم تم پر نہ چلے. اس جگہ سے خارج ہو جاؤ, خدا کے سلطنت سے نکل جاؤ, پھر جو گناہ کرنا چاہتے کرو. عرض کے مولا خدا ہی کی حکومت ہر جگہ. للہ جنود السماوات والارض, آسمان و زمین کے ہر چیز خدا کے سپاہی ہے. آسمان و زمین کے ہر چیز خدا کے سپاہی ہے. حتی شیطان بھی امتحان کے ذریعے ہے. اس نے کہا میں یہ قصد نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا پھر اطلب موضع لا یراک اللہ وذنب ما شئت. تو گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو, لیکن ایسی جگہ پر جاؤ جہاں سے خدا تمہیں نہ دیکھے, نظر نہ آئے, یہ بھی ناممکن بات تھی. مولا کیسا, خدا تو کائنات پر محیط ہے, ہر چیز خدا کی نگاہوں کے سامنے. فرمایا کہ جب خدا کے رزق بھی کھا رہے ہو, خدا کی سلطنت اور حکومت میں بھی رہ رہے ہو اور خدا کی گرفت میں ہو, خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو, تو کیسے گناہ کرتے ہو؟ پھر فرمایا ٹھیک ہے, اور ایک نقطہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء ملک الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك وقت ما شئت. اگر فرشتہ ملک الموت آ جائے تمہارے قبض روح کے لیے, تو تم ملائکہ کو بگا دو, فرشتہ کو بگا دو. جب اگر بگا سکتے ہو تو پھر گناہ کرو. تو عارض کے مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا, قرآن خود کہتا ہے نا, اینما تکونی دلکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے مضبوط محلات میں بھی ہو موت آئے گی. پھر مولا نے فرمایا پھر آخری کام کرو, اذا ادخلك مالک النار مالک فی النار فلا تدخل النار. اگر جہنم کے جو مالک جہنم ہے, جو فرشتے موکل ہے جہنم کے اوپر, وہ تمہیں جہنم میں داخل کرے, جہنم میں ڈال دے, تم نہ جاؤ جہنم میں, تو پھر گناہ کرنا چاہے کر سکتا. کہا کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا, جہنم خود آئے گی ہمارے اطراف. تو مولا نے فرمایا جب تمہاری یہ حالات ہے تو کیوں گناہ کرتے ہو؟ واقعا انسان کچھ سوچے گناہ کر نہیں سکتا. بعض اوقات گناہ کو ایک لذیذ چیز کی شکل پیش کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ہر گناہ انسان کے انسانیت پر خنجر کے طرح ایک وار ہے. چنانچہ جسم پر خنجر مارے تو زخمی ہو جاتا ہے, گناہ روح کے اوپر خنجر ہے, انسان کے روح زخمی ہو جاتی ہے, انسان مسخ ہو جاتا ہے, حیوان بن جاتا ہے, روح سیاہ بن جاتا ہے. یعنی گناہ کی وجہ سے ممکن ہے جسم کو مزہ آ جائے لیکن روح انسانی ختم ہو جاتا ہے, مسخ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن حقیقت سامنے آئے گی, بندر کی شکل میں, سور کی شکل میں, احادیث میں ہے نا, چونٹی کی شکل میں, سب دیکھ لیں گے. اس دنیا میں تو خدا والے اسی طرح سے دیکھتے ہیں. معصوم نے فرمایا جب صحابی نے عرض کیا مولا کتنے زیادہ حجاج آ گئے, فرمایا نہیں شور زیادہ ہے حجاج کم ہے. جب امام نے بے اعجاز امامت اس کی چشم بصیرت کو بینا کر دیا, دیکھ لیا اس نے کہ سارے جانور گھوم رہے ہیں. ایام محرم, ایام بیعت با حسین, حسینی اقدار کو اپنانا, یزیدی اقدار کو ٹھکرانے کا ایام, اسوہ حسینی کو اپنانا, سیرت ناپاک یزیدی کو مسترد کرنے کا ایام, حسین کے شیعہ ہونے پر فخر, یزید کے دشمن ہونے پر فخر کرنے کا ایام ہے. یقیناً ہم روتے ہیں کیونکہ کائنات کے سب سے افضل اختیار بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید ہو گئے. حضرت مسلم کفر میں آئے, اچھی حالت. آپ دیکھیے ایک آدمی کو لیجیے جس کی کتنی عزت ہو, 25,000 آدمیوں نے اس کی بیعت کی ہے, اس کے کپڑے اس کو کھانے کی تبرک کرتے ہیں, اچانک جب نماز عشاء سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں, ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں. دشمن کی بے وفائی قابل برداشت ہے لیکن اپنوں کے بے وفائی انسان کے لیے خطرناک ہے. لیکن حضرت مسلم سفیر حسین ہے, ہمت ہارنے والے نہیں تھے, صبر کے پیکر تھے, ثابت قدم تھے, شجاع تھے, نڈر تھے, علی کے نتیجے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, قرآن ماننے کا وجہ کیا ہے؟ شاید تھکے ہوئے تھے، اگرچہ آپ صبر کر سکتے تھے، میں خیال میں کربلا والوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے، پانی مانگا، پانی تناول کروانے کے بعد بھی کھڑے رہے تو نے حرض کیا، اے شخص شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں، آپ چلے جائیے، میں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوں۔ ایک بزرگوار ہستی پر یقیناً ناگوار گزرتا ہے جب کوئی عورت کہہ رہی آپ چلے جائیے میرے دروازے پر کھڑے جا رہے، کتنی گہران بات ہے۔ فرمایا آمد اللہ، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ یہی فرمایا تو آپ پائے مبارک پر گر گئی، عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اپنے قریب خانے میں لے گئی، مہمان کے کمرے میں آپ کو بٹھایا، کھانا لایا، پانی لایا، بار بار کمرے میں جاتی تھی، حضرت مسلم کے احوال پرسی کے لیے، مسلم عبادت میں مصروف ہے، ذکر خدا میں مصروف ہے، اچانک اس کا بیٹا پہنچ جاتا ہے، گھر کے حالات دیکھ کر ماں سے پوچھتا ہے تو ماں کہتی ہے قسمیں کھلانے کے بعد بیٹا ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ سفیر حسین ہمارے مہمان۔ اس ملعون نے خاموشی اختیار کی، لیکن سحر کے وقت گھر سے نکلتا ہے، محمد بن اشعث کے بیٹے کو خبر دیتا ہے کہ تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو، کہاں گھوم رہے ہو، مسلم ہمارے گھر پر ہے۔ انسان کتنا پست ہو جاتا ہے کچھ انعام کے لیے سفیر حسین کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، شاید علی کبھی ایسی خیانت نہیں کریں گے، ایسی خیانت کی تو یقیناً تو اب بیٹا اس کا اس محبوس کا امام۔ آپ دیکھیے دشمن کا لشکر آتا ہے سینکڑوں کے تعداد میں تو اب کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، گھوڑوں کی آواز آئی، حضرت مسلم تیار ہو جاتے ہیں، تو اب فرماتی ہے مولا آپ نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، آپ نے آرام بھی نہیں کیا، آپ نہ جائیے میں دروازہ بند رکھتی ہوں۔ فرمایا احمد اللہ، عالم خان میں میں نے رسول خدا کو دیکھا، چچا علی امیر المومنین کو دیکھا، فرمایا مسلم جلدی آ جانا، ہم آپ کے منتظر ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہادت کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت مسلم اسی گفتگو میں مصروف تھے، دشمن تو اگے دروازہ توڑ کر تو اگے دولت سرا میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلم کی غیرت نے برداشت نہیں کی، مسلم کی غیرت نے برداشت نہیں کی کہ ایک مومن کے گھر پر دشمن کی دشمن حملہ کرے۔ اے کاش مسلم ابن عقیل شام غریبان کے وقت ہوتے، آپ نے یہاں ایک مومن کے گھر پر دشمن کے حملے کو برداشت نہیں کیا جبکہ اس کے بیٹے کی وجہ سے تو آگے جان محفوظ تھی، تو آگے عزت محفوظ تھی، لیکن شام غریبان کے وقت خیموں میں آگ لگی، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا۔ حضرت مسلم دروازے کو اٹھا کر سپر بناتے ہیں، دشمنوں پر اس بہادری کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ دشمن منتشر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دشمن مجبور ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، خون بہت بہتا ہے تو پیاس لگتی، اور کافی جان بھی لڑ چکے تھے، تھکاوٹ بھی تھی، پیاس لگی، فرمایا مجھے پانی دے دو، کوئی نہیں جاتا ہے پانی لے کر آتا ہے۔ حضرت مسلم کے دہانے مبارک کے نزدیک پہنچا، خون کا قطرہ گرا، پانی واپس کر دیا، دوبارہ پہنچا، خون کا قطرہ گرا، پانی واپس کر دیا، تیسرے دفعہ جب پانی پہنچا، آپ کے دندان مبارک گرا پانی کے اندر، آپ نے فرمایا یہ پانی میری قسمت میں نہیں، اس کو واپس کر دے۔ یا مسلم، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، پیاسا شہید ہونے والے تنہا آپ نہیں ہیں، آپ تو لشکر حسینی کے نمائندے ہیں، سارے لشکر حسینی ششمہ علی اصغر تک پیاسے شہید ہونے والے ہیں، آپ کس طرح سے پانی پی سکتے تھے؟ حضرت مسلم ابن زیاد کے پاس پہنچے، ابن زیاد کے ساتھ گفتگو ہوئی، یزید اور معاویہ اور ابن زیاد کے قاتل ہونے کو انہوں نے ثابت کی، فرمایا تم ظلم کرتے ہو، اسی لیے لوگوں نے ہمیں بلایا تاکہ تمہارے ظلم سے نجات حاصل کرے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو شہید کرنے کا حکم دیا، حضرت مسلم کو لے گئے دارالعمارہ کی بلندی پر، آپ نے اجازت مانگی دو رکعت نماز پڑھنے کی۔ یہ آل محمد کی عظمت کو آپ دیکھیے، طفلان مسلم نے بھی اجازت طلب کی نماز کے لیے، حسین نے بھی شب عاشور کی مہلت طلب کی نماز کے لیے، ابھی حضرت مسلم بھی دو رکعت نماز کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ دو رکعت نماز فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں خدایا تو گواہ رہنا اور تو فیصلہ فرما ہم اور ان ظالموں کے درمیان۔ فرمانے کے بعد دشمن نے آپ کے سر ادھر کو جدا کیا، آپ کے جسم ادھر کو، جسم ادھر کو دارالعمارہ سے گلی کے اندر پھینک دیا، پھر اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو بھی پھینک دیا۔ کربلا کے کسی شہید کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا، یہ صحیح ہے شہدائے کربلا کے سر بالا نیزہ بلند ہو گیا، لیکن گلیوں میں آپ کی جسم ادھر کو کشان کشان لے گئے، ایسا شہدائے کربلا کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ روایت میں ہے جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر حسین تک آئی، حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، محبت کا اظہار کیا، محبت کے ہاتھ آپ کے سر پر پھیرایا۔ مسلم کی بیٹی سمجھدار تھی، فرمایا مولا کیا میں یتیم ہو چکی ہوں، میرا بابا شہید ہو گیا۔ فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، مسلم کی جگہ پر میں تمہارے بابا ہوں، زینب تمہاری ماں کی جگہ پر، ماں تم اپنی زینب کو اپنی ماں سمجھے، زیادہ پریشان نہ ہونا۔ تسلی دی، شادی ہی منظرہ شہزادی سکینہ کے ذہن میں تھا کہ عاشور کے دن جب حسین میدان کی طرف جانے لگے، آخری الوداع کر کے جانے لگے، حضرت سکینہ نے یہ فرمایا ابا ابا جان، آپ جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، اب آپ کی شہادت کے بعد ہمیں تسلی دینے والا کون ہے؟
اللہ